तफसीर सूरह ताहा, ये मक्की सूरत है। इसकी 135 आयात और 8 रुकू हैं। इसका नाम जो है ताहा, कहते हैं कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि ताहा के मानी है या रजुल, ए आदमी, ए शख्स, और इसे मुराद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ताहा के मानी है या हबीबी, ए मेरे प्यारे, और इसे मुराद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गोया के हमें एक रवायत भी मिलती है कि ताहा और यासीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए ग्रामी में से है। ताहा और यासीन जो है ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है उन नामों में से है। मुसनद दारमी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक ताला ने आसमान और जमीन पैदा करने से भी 2000 साल पहले सूरत ताहा और यासीन पढ़ी, फरिश्तों को सुनाई। तो फरिश्तों ने कहा, बड़ी खुश नसीब और मुबारक है वो उम्मत जिस पर ये सूरतें नाजिल होंगी, और मुबारक है वो सीने जो इनको हिफ्ज करेंगे, और मुबारक है वो जबानें जो इनको पढ़ेंगी। तो ये सूरत जो है ये बहुत मुबारक सूरत है। एक ये भी रवायत हमें पता चलती है कि ये ताहा जो है ये अल्लाह का नाम है। यानी अहले इल्म जो है उनकी एक राय ये है कि ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। तो इसके नाम के बारे में, ताहा नाम के बारे में अहले इल्म के 9 कौल हैं। तो हमारे सामने क्या बात आई कि एक तो बात ये है कि या ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है या फिर ये अल्लाह का नाम है। और एक और बहुत अहम बात है जो हरूफ मुकत्तात की पहले दिन जब तफसीर बयान की थी तो आपको बताया था कि अल्लाह बेहतर जानता है। ये ऐसे हुरूफ है जो अरबों की शायरी में भी इस्तेमाल होते थे, उनके अदब में भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन ये कि ना रसूल अल्लाह से किसी सहाबी ने कोई सवाल पूछा, ना आपने खुद से इसकी वजाहत की, तो ये आयाते मुतशाबिहात में से हैं, और इसके मानी अल्लाह ताला ही जो है वो बेहतर जानते हैं। तो एक ये भी राय जो है, और ये तो है ही। अच्छा, सूरह ताहा का एक और नाम है और वो है सूरह कलीम। इसका एक नाम है सूरह कलीम। वजह यह है कि इसमें हजरत कलीमुल्ला मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया तफसील से बयान हुआ है। और ये सूरत जो है इसके नजूल का सबब क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम जो थे वो कुरान मजीद नाजिल होता था, अब उस पर पढ़ते थे, अमल करते थे, और अहले मक्का जो थे वो क्या करते थे कि मजाक उड़ाते थे। तो ये वो सूरत है कि मक्की दौर में ये नाजिल हुई, सूरत मरियम के करीबी जमाने में, और इसमें जो है मुसलमानों को जो है वो तसल्ली दी गई है, उनको जो है वो नसीहत की गई है कि ये कुरान आपके लिए और मुसलमानों के लिए मुसीबत नहीं है, तो आप जो हैं परेशान ना हो, बल्कि क्या है कि अपना पैगाम जो है वो पहुंचाते चले जाएं। फिर सूरत ताहा के बारे में एक और खास बात है, और वो क्या बात है कि आप भी अपना दिल थाम लें इस सूरत को पढ़ने से पहले, आप भी अपनी कुव्वतों को, अपनी सलाहियतों को जमा करें और सोचें कि मैं और आप कहाँ खड़े हैं और कुरान क्या कहता है। ये वो सूरत है जिसने उमर जैसे पहाड़ को मेल्ट कर दिया, पिघला दिया। उम्र फारूक रजी अल्लाह नो बन गए, वो पहले उमर थे भी, वो उम्र फारूक बन गए। ये वो सूरत है। और इसका वाकया क्या है, इब्ने इसहाक की रवायत है। इब्ने इसहाक क्या चीज है, सीरत की किताब है। सीरत की दो किताबें जो बहुत पुरानी है, जिससे लोग फिर सीरत की और किताबें लिखते रहे और लिख रहे हैं, और हो सकता है आप में से भी कोई बहुत अच्छी सी लिख दे, और हो सकता है मैं लिख दूं, अल्लाह किसी से भी ये काम ले ले। इब्ने इसहाक और इब्ने हशाम। तो इब्ने इसहाक की रवायत इस तरह से है कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो एक रोज तलवार लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से घर से निकले। आप जरा सोचते जाइए कि कितना गुस्सा उनको आया होगा कि तलवार लेकर निकले हैं, और कितना सख्त दौर था मुसलमानों के लिए। راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس گمراہ شخص کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈال دیا، ان کے دین اور مذہب کو برا کہا، ان کو بیوقوف بنایا اور ان کے بتوں کو برا کہا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ غصہ کیوں تھا، اور یہ جو تھے وہ حضرت عمر اس وقت کہہ رہے تھے جبکہ وہ عمر تھے۔ نعیم نے کہا، ویسے لوگ نعیم پڑھتے ہیں لیکن نعیم ہے، انہوں نے کہا کہ عمر تمہیں تمہارے نفس نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے اور ان کا قبیلہ بنو عبد مناف تمہیں زندہ چھوڑے گا کہ زمین پر چلتے پھرتے رہو؟ اگر تمہیں عقل ہے تو اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو کہ وہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو چکے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر ان کی بات اثر کر گئی اور یہیں سے اپنی بہن بھنوئی کے مکان کی طرف پھر گئے۔ ان کے مکان میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ صحابی ان دونوں کو قرآن کی سورت طہٰ پڑھا رہے تھے جو ایک صحیفے میں لکھی ہوئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے نا حضرت خباب بن ارت ہے نا، کہ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی پیٹھ دکھائی تھی کپڑا ہٹا کر، وہاں پہ سفید سفید نشان پڑے ہوئے تھے، تو کہا تھا کہ یہ کوئی برس کے بیماری کے نشان نہیں ہے، یہ وہ نشان ہے کہ جب ہمیں دہک کے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا اور ہماری کمر کی چربی پگھل کر ان کوئلوں کو بجھا دیتی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ جسم کا وہ حصہ جو جلا ہوا ہوتا ہے نا، وہ ایک نشانی چھوڑ کے جاتا ہے، آپ یہ دیکھیں ہے نا، تو کیا پتا چلتا ہے اس سے۔ تو اب کیا ہوا، ان لوگوں نے جب محسوس کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ گھر کے کسی کمرے یا گوشے میں چھپ گئے اور ہمشیرہ نے یہ صحیفہ اپنی ران کے نیچے چھپا لیا، مگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کانوں میں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی اور ان کے کچھ پڑھنے کی آواز پہنچ چکی تھی، اس لیے پوچھا کہ یہ پڑھنے پڑھانے کی آواز کیسی تھی جو میں نے سنی ہے۔ انہوں نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا کہ کچھ نہیں، مگر اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بات کھول دی کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور مسلمان ہو گئے ہو، اور یہ کہہ کر اپنے بھنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی ہمشیرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو فاطمہ بنت خطاب نے جب یہ دیکھا تو شوہر کو بچانے کے لیے کھڑی ہو گئی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی مار کر زخمی کر دیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو بہن بھنوئی دونوں نے بیک زبان کہا کہ سن لو، ہم بلا شبہ مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اب تم جو کر سکتے ہو کر لو، بہن کے زخم سے خون جاری تھا، بہن کے زخم سے خون بہ رہا تھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کچھ ندامت ہوئی اور بہن سے کہا کہ وہ صحیفہ مجھے دکھاؤ تو صحیح جو تم پڑھ رہی تھی، تاکہ میں بھی دیکھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم لائے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لکھے پڑھے آدمی تھے، اس لیے صحیفہ دیکھنے کے لیے منگا۔ بہن نے کہا، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم نے یہ صحیفہ اگر تمہیں دے دیا تو تم اس کو ضائع کر دو گے یا بے ادبی کرو گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہا کہ تم یہ خوف نہ کرو، میں اس کو پڑھ کر تمہیں واپس کر دوں گا۔ ہمشیرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ رخ دیکھا تو ان کو کچھ امید ہو گئی کہ شاید عمر بھی مسلمان ہو جائے۔ اس وقت کہا کہ بھائی، بات یہ ہے کہ تم نجس ہو، ناپاک ہو، اور اس صحیفے کو پاک آدمی کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، یا پڑھیں گی، اور یہ جو ہے وہ آیت ابھی سورۃ طہٰ میں آگے آئے گی۔ اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو غسل کر لو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، پھر یہ صحیفہ ان کے حوالے کیا گیا تو اس میں سورۃ طہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کا شروع حصہ ہی عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر کہا، یہ کلام تو بڑا اچھا اور نہایت محترم ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو مکان میں چھپے ہوئے سب کچھ سن رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ سن کر سامنے آگے اور کہا، کیا کہا، کسی کو پتا ہے کیا بات کہی تھی؟ اے عمر بن خطاب، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے رسول کی دعا کے لیے اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ اور پیارے رسول نے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا، گزشتہ کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اللہم اید الاسلام یا ابی الحکم بن حشام او بی عمر بن خطاب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام کو قوت عطا کر، या तो हकम बिन हशाम यानी अबू जहल, ये उसकी ही कुनियत थी, उसका ही एक नाम था, उसके जरिए या फिर उमर बिन खत्ताब के जरिए। और मतलब यह है कि इन दोनों में से कोई मुसलमान होगा। क्यों? अल्लाह के नबी ने दुआ की है तो इस पर जो है क्या कहा कि इन दोनों में से कोई मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों की कमजोर जमात में जान पड़ जाए। फिर खबाब रजी अल्लाह उन्होंने कहा ए उमर अब तो इस मौके को गनीमत जान। उमर बिन खताब रजी अल्लाह ने खबाब रजी अल्लाह से कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। तो फिर अगला वाकया फिर जो है वो कि वो किस तरह इस्लाम कबूल करते हैं सारा वो बाद में आता है। तो आप भी ये जो वाकया है कि ये हमारे सामने दो बातें लाता है। एक तो ये पता चलता है कि हालात कितने सख्त थे मुसलमानों के, और दूसरा इस वाक्य से हमें जो है वो एक औरत का किरदार जो है वो रोजे रोशन की तरह जो है हमारे सामने आता है कि आमतौर पे औरतें ये कहती हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, हम क्या करें, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बड़ी परेशानी में हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप देखें कि औरत जो है वो क्या है कि तुम इफ्फत हो, तुम जुर्रत हो, तुम एक बेबाक शुजात हो। ऐजान अगर तुम साथ ना दो तो तन्हा मुझसे क्या होगा। तो आप सब कुछ कर सकती हैं। और आप देखें कि फातिमा जो थी उनकी हैसियत एक चट्टान की सी थी और उमर रजी अल्लाह की हैसियत क्या थी, एक पहाड़ की सी। तो फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और उमर फारूक रजी अल्लाह दोनों का आप मुकाबला करें, लेकिन ईमान के नशे में, ईमान के इश्क में, ईमान की कुव्वत पर जब एक चट्टान एक पहाड़ से जब टकराती है तो चट्टान का इतना असर है कि पहाड़ पाश पाश हो जाता है और फिर तारीख उसको उमर बिन खत्ताब के नाम से जो है वो याद करती है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि बाज़ औक़ात जो हमारे करीबी लोग हैं ना, उन्होंने सुना ही नहीं होता, उन्होंने देखा ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता, उन्होंने चखा ही नहीं होता, तो उनको कुछ ऐसा तरीका, कोई ऐसा रास्ता और फिर कुछ भी करें लेकिन उनको हम अपने साथ मिलाने के लिए, अपना हम नवा बनाने के लिए हमें मेहनत कोशिश करनी चाहिए। तो आप जो कुछ सीखती हैं, जो कुछ सुनती हैं, उसको जाके बंद ना कर दिया करें दिमाग के गोशों में, दिल की गहराइयों में या किताबों के अंदर, उसको फैलाया करें डेली बेसिस पे अपने घर के अंदर, बातों बातों में, दोस्तों में, दावतों में, डेली बेसिस पर बात किया करें। एक और बात कि दुआएं बड़ी काम आती हैं, दुआ करना कभी ना भूलें, दवा के साथ दुआ बहुत अहम है कि दीन आज भी कमजोर है और दीन को इंतजार है किसी उमर बिन खत्ताब का, और वो मेरा और आपका शोहर हो सकता है, वो मेरा और आपका बेटा हो सकता है, वो मेरा और आपका वजूद हो सकता है। तो इसके लिए भी अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए। तो आइए सूरत ताहा के इस तारुफ के साथ ही हम सूरत ताहा को जो है इसका आगाज करते हैं। ताहा और ये हरूफ मुकत्तात में से है, और या फिर ये अल्लाह का नाम है, और फिर या ये رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، نہیں نازل کیا ہم نے، اور ہم سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اور نزلا یعنی اترا نہیں، انزلا اتارا گیا، ہم نے نہیں اتارا، علیک تجھ پر، اور کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ہم نے یہ قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتارا۔ القرآن قرآن ہے نا، اور وہ قرآن جو بار بار پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن جو علم کا منبع ہے، جو ہدایت کا سر چشمہ ہے، جس سے دنیا ہی نہیں آخرت کے سوتے بھی پھوٹتے ہیں، جو دنیا کی ترقی نہیں آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نہیں اتارا تجھ پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر نہیں اتارا، لتشقیٰ تاکہ تم مصیبت میں پڑ جائے، تاکہ تم جو ہو وہ تھک جاؤ، تاکہ تم جو ہو وہ پریشان ہو جاؤ، اور ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ تم جو ہے وہ مصیبت میں پڑ جاؤ، تم محنت میں پڑ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ طہٰ کا یہ عجیب و غریب انداز جو ہے وہ کیوں اختیار کیا، کیوں جو ہے وہ بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ یہ قرآن تو بڑا بہترین ہے، بڑا عظیم ہے، جیسے بعض صورتوں کے آغاز میں ہمیں ایسا ملتا ہے، لیکن یہاں پر یہ دل نواز جو ہے وہ انداز اور پر محبت انداز اللہ تعالیٰ نے کیوں اختیار کیا؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ جو تکلیف اٹھا رہے تھے دعویٰ کے سلسلے میں، تبلیغ کے سلسلے میں آپ جو محنت کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو آپ کو باتیں کر رہے تھے، لوگ جو آپ کو پریشان کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی دل نواز، بڑی پرسوز، بڑی پر محبت تسلی دی ہے. اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا حال کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا حال یہ تھا کہ تمام رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے، نماز تہجد میں تلاوت قرآن میں مشغول رہتے. کیوں؟ سورۃ مزمل نازل ہو چکی تھی اور اس میں حکم ہو چکا تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو تھے وہ رات رات عبادت کرتے اور تہجد میں لمبی رکھتے اور لمبی قراءت کرتے اور قرآن کو پڑھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پاؤں جو تھے ان سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا. اچھا رات کے بعد پھر دن میں سوتے نہیں تھے کہ رات جاگے تو دن میں سوئیں، جیسے ہمیں کبھی رات کو جاگنا پڑ ہی جائے تو سب کو بتاتے ہیں دیکھو میری آواز بھی بدلی ہوئی ہے، میری شکل بھی بدلی ہوئی ہے، اور پوری رات میں جاگی ہوں، پتہ نہیں سارا دن یہی کہہ کے تھک جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اب خبردار جو کسی نے جو ہے مجھے اٹھایا یا جو ہے وہ کوئی آواز یا کوئی شور آئے نا. تو ہم دن کو رات بنا کر لمبی تان کر جو ہے پھر سوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، دن بھر جو ہے وہ کفار کو قرآن کی دعوت دیتے، قرآن سیکھتے اور سکھاتے، اور جو ہے وہ یہ فکر کرتے تھے کہ کسی طرح لوگ جو ہیں وہ دین کو قبول کر لیں اور لوگ جو ہیں وہ دین کے قریب آ جائیں. تو آپ سوچے تو صحیح کہ کتنے وہ جتن کرتے تھے، کتنی وہ محنت کرتے تھے، کتنی پریشانی ہوتی تھی لوگوں کو کفر میں دیکھ کر، گمراہیوں میں دیکھ کر، بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کر. آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ ان کو کتنی پریشانی ہوتی تھی، اس لیے کہ اس کی گواہی قرآن نے دے دی. میں انزلنا علیک القرآن لتشقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تم پر اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ تم جو ہے وہ مصیبت میں پڑ جاؤ. تو اس کا جو ہے پھر کیا مطلب تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اجیرن کر لیں، آپ کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچا دیں بس، اور ایمان اور اسلام کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. لست علیکم بمسیطر، آپ کا کام کیا ہے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجے گئے. پھر اسی طرح سورت مزمل کا جو دوسرا رکوع ہے وہ بعد میں جب نازل ہوا تو اس میں کیا کہا گیا، فقرؤوا ما تیسر من، بس اتنا پڑھ لیں جتنا سہولت سے پڑھا جا سکتا ہے. تو شروع میں تہجد فرض تھی، بعد میں جو تھی اس کو نفل قرار دے دیا گیا اور کہا گیا کہ سہولت سے جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا جو ہے وہ آپ پڑھیں. تو قرآن کے نازل کرنے کا پھر مقصد کیا ہے، الا تذکرۃ لمن یخشا، نہیں ہے مگر یہ ایک یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے. تذکرہ جو ہے وہ زال کافرا ذکر سے ہے، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، یہ لفظ جو ہے یہ یاد دہانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یاد دہانی آپ کب کرواتے ہیں؟ یاد دہانی جو ہے وہ خارج سے نہیں لائی جاتی، یعنی یاد دہانی تو اس چیز کی کروائی جاتی ہے جو خود مخاطب کے اندر دل میں موجود ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس کو بھول جائے تو آپ اس کو اسے یاد دلا دیتے ہیں. اور آپ کی ویب سائٹ کا نام تذکیر القرآن ہے نا، اور اگر اللہ نے زندگی دی اور مہلت دی تو انشاءاللہ ایک تفسیر بھی کمپائل کرنی ہے، اور نوٹس جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے جو مختلف تفاسیر سے ہے اس کا نام بھی تذکیر القرآن رکھا ہے. نام رکھ لیا ہے جیسے وہ بی بی مریم کی ماں نے رکھا تھا، ہے نا. تو باقی یہ کہ اللہ جو ہے وہ مہلت دے دے اور حالات اجازت دے دیں اور اتنا ہو جائے کہ یہ کام جو ہے وہ ہو سکے. تو تذکیر کرنا، تو اس کا مطلب کیا ہے، جو مخاطب کے پاس سبق تھا وہ بھول گیا ہے تو اس کو یاد دلا دیا جائے. تو قرآن جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیوں کہا، اب اس بات پہ غور کریں، کیونکہ قرآن تو اس وقت نازل ہوا تھا مخاطب کے دل کے اندر تو تھا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی حیثیت انوکھی ہے، اوپری نہیں ہے، یہ کوئی خارجی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن انہی حقائق کی یاد دہانی کرواتا ہے جو انسان کی فطرت کے اندر ہے. قرآن اور دین اسلام عین دین فطرت ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری عقل کے خزانوں میں ہی توحید آخرت کے دلائل موجود ہیں, لیکن چونکہ ہم بھول رہے ہیں اور ہم نتائج سے گریز حاصل کر رہے ہیں, اس لیے قرآن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ تم خدا نہیں ہو, خدا کے بندے ہو, تمہیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, تمہیں یہاں سے کوچ کرنا. اور یہ ہماری فطرت ہے, ہر چیز اپنی فطرت کی طرف لوٹتی ہے نا. آپ دیکھیں سایہ کیسے ہے, دوپہر کے بعد سایہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے, اسی طرح جوانی ڈھلے گی اور ہم موت کو جو ہے وہ کشاں کشاں موت کو جو ہے وہ خوش آمدید کہیں گے. اور لیکن پھر یہ قرآن جو ہے یہ تذکرہ تو ہے, یاد دہانی تو ہے, لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. لمن یخشا, اس شخص کے لیے ہے جو ڈرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو, جو اس کو سن کر جو ہوش کے ناخن لے, اور جنہیں خوف ہی نہیں ہے قرآن ان کو فائدہ نہیں دے سکتا. انما یخش اللہ من عباده العلماء. کون لوگ ڈرتے ہیں؟ اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے علماء علم والے ہی جو ہیں وہ ڈرتے ہیں, تو خوف رکھتے ہیں, خشیت. تو یہاں پر جو ہے مقصد بتایا جا رہا ہے کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ اثر پذیر ہونے کے لیے خشیت کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے سورت فاتحہ میں کیا پڑھا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور اللہ تعالیٰ نے سورت البقرہ میں کیا کہا؟ ھدى للمتقین. خشیت کا دوسرا نام متقین ہے, تقویٰ ہے, ہے نا. تو وہ لوگ جو تقویٰ چاہتے ہیں, جو قرآن سے تذکیر چاہتے ہیں, جو ہدایت چاہتے ہیں, تو ان کو اپنے اندر خشیت اور تقویٰ پیدا کرنا ہی ہے. جیسے ہمیں یہ بھی یعنی گویا کہ خشیت کیا ہے, لمن یخشى ربہ بالغیب. خشیت یہ ہے جو اندیکھے رب سے ڈرے. تو گویا کہ وہ شخص جو بد امالیاں کر کے, گناہ کر کے اپنے دل کو سنگ کر لے, پتھر کر لے, اپنی فطرت کو جو ہے وہ بالکل ہی مسخ کر لے, تو ان کو کتنا جھنجھوڑے, آپ ان کو کتنی محفلوں میں دین کی لے جائیں, لیکن جو ہے ان پر کوئی قرآن کی آیت جو ہے وہ اثر ہی نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھنا, بلکہ کیا ہے کہ عقل اور دل کی آنکھوں سے اللہ کو ماننا ہے, دیکھ کر نہیں, ایمان بالغیب لا کر. تو یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے, اس اللہ نے جو نظر نہیں آتا, ہمارے لیے بہتر ہے اور ہمارے لیے اس میں جو ہے وہ ہدایت ہے, اور لوگ اس سے وہی یاد دہانی پا سکتے ہیں جو کہ ڈرنے والے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ نہیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. تنزیلا, نازل کیا گیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں قرآن کے لیے نزل آیا ہے, کہیں انزل آیا ہے, اور یہاں پہ تنزیل جو ہے وہ آیا ہے. اور اس کے معنی کیا ہے کہ جب بھی تنزیل آئے گا تو یہ تفیل کے وزن پر ہے. معنی کیا ہے کہ نہایت اہتمام, ترتیب اور تدریج کے ساتھ اس کو نازل کرنا, اس کو اتارنا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ نزلہ بس اتار دیا ایک دفعہ, ہے نا, بلکہ کیا کیا کہ نہایت اہتمام اور تدریج کے ساتھ اور وقفہ وقفہ کے ساتھ اتارا, تاکہ کوئی شخص یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہم عمل کیسے کرتے, ہے نا. آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات کہیں تو بس کہہ دی, اور ایک ہوتا ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ, بڑی پلاننگ کے ساتھ, بڑی ترتیب اور تدریج کے ساتھ کہ اگلا شخص جو ہے نا وہ سمجھ جائے میری بات کو اور میری بات جو ہے وہ اچھا رنگ لائے نا. تو تنزیل اہتمام کے ساتھ. تو قرآن ایسے ہی نہیں ہے, بلکہ یہ نازل کیا گیا ہے بڑی ترتیب, تنظیم اور اہتمام کے ساتھ. تو کیا کس نے ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا. یہ اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے صرف قرآن ہی نہیں اتارا بلکہ آسمانوں کو اور زمین کو جو ہے وہ پیدا کیا. اور آسمان کون سے؟ جو بلند ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کسی سائل کی درخواست پر نہیں، قرآن کی عظمت کیا ہے کہ یہ زمین اور بلند آسمانوں کے خالق اور مالک کی طرف سے اتارا گیا ہے، ایسی نہیں ہے یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے کہ یوں ہی ہوا میں اڑ جائے، ایسے ہی نہیں ہے کہ بس ایسے کسی کو دے دی، کسی سائل کو دے دی، سائل قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو اس کی مرضی، بلکہ یہ خالق ارض السما والارض کی طرف سے جو ہے نازل کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ خلق الارض والسماوات العلا جو ہے یہ بات بتاتا ہے، یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ وہ رب کوئی معمولی رب نہیں ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ بڑا ہی جو ہے وہ اختیارات والا ہے۔ آپ آسمانوں کا جائزہ لیں، آپ زمین کا جائزہ لیں، آپ اس پر غور و فکر کریں کہ آسمان اور زمین جو ہے یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، اس کا بنانا اور اس کے اندر کی ساری چیزوں کا جو ہے بنانا، آپ اس پر غور کریں کہ اس رب کی طرف سے جو ہے یہ نازل کیا گیا ہے۔ آپ یہاں پہ آسمان، ساتوں آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں اور زمین، آپ سب کو، سب کے بارے میں سوچیں کہ وہ رب کتنا قدرت والا ہے۔ ہم تو اسی پہ حیران ہو جاتے ہیں کہ فلاں اتنے کام کر لیتی ہے، فلاں اتنی پڑھی لکھی ہے، فلاں بڑی اچھی گاڑی چلاتی ہے، فلاں بہت اچھا کھانا پکاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو ملنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیسے سارے کام کر لیتی ہے، ہے نا؟ تو دنیا میں کسی کے بھی ہنر، کارنامے، ایجادات کو دیکھ، سننے کے بعد ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اس کے معترف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ عام کسی ذات نے نہیں، اس ذات نے قرآن کو نازل کیا، وہ ہے کون؟ اب اس کا اور تعارف کروایا جا رہا ہے، الرحمن، الرحمن علی العرش استوا، وہ رحمان جو کہ عرش پر جو ہے اپنے تخت سلطنت پر جو ہے جلوہ فرما ہوا، وہ ذات کیسی ذات ہے جو عرش پر قائم ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ غور کریں کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ ذات جو ہے یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اور یہ اس کی رحمانیت کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اور اس نے جو ہے آسمان، زمین اور جو مادی اسباب اور مادی ضرورتیں تھیں نا، انسان کو دیکھ کر وہ بھول نہیں گیا، بلکہ کیا ہے کہ اسی الرحمن، اسی رحمان نے جس نے یہ کائنات بنائی، اسی نے قرآن بھی دیا۔ جیسے الرحمن علم القرآن، تو قرآن میں بھی مبالغہ کا صیغہ ہے اور الرحمن میں بھی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمانیت کا تقاضا تھا اللہ کی کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو قرآن کی دولت سے مالا مال کر دے، اور پھر وہ قرآن دے کر دنیا میں کہیں الگ تھلگ ہو کر بیٹھ نہیں گیا، کسی گوشے میں جا کے چھپ نہیں گیا، بلکہ وہ عرش پر بیٹھا حکومت کر رہا ہے۔ اب یہ کہ اس کی حکومت کی، اس کی کرسی کی جو ہے وہ حقیقت کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، یہ میں اور آپ نہیں جانتے، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا ہے، اور اس کی حیثیت اور اس کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ یہ مثال کس لیے دی گئی ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ عام طور پہ کرسی پہ بیٹھ کر حکومت کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے، جس جہت میں، کسی جگہ میں، کسی مقام پر، اور پھر انسان کا جیسا جسہ ہے اس کی طرح کہیں مقید ہو یا کہیں موجود ہو۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آیت الکرسی میں بھی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤدہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ تو کرسی جو ہے الرحمن علی العرش استوا، تو یہ جو عرش پر اللہ موجود ہے اور اس کی کرسی کی اور اس کے عرش پر بیٹھنے کی حیثیت کیا ہے، کرسی سے بعض لوگوں نے قدمین، قدم رکھنے کی جگہ مراد لی ہے، بعض نے اسے علم مراد لیا ہے، बाज ने कुदरत और अजमत मुराद ली है, बाज ने बादशाही और बाज ने अर्श मुराद लिया है। तो असल बात क्या है, गोया के अर्श का लफ्ज भी अगर है तो ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह का इल्म और ये अल्लाह की सिफात का तारुफ करवाने के लिए है। इसको हमें बगैर किसी तावील और कैफियत के जो है इस पर हमें ईमान रखना है ना। तो यानी कुर्सी जो है वो अर्श से अलग है और अर्श जो है वो अलग चीज है। अब अल्लाह जो है कैसे यानी अर्श पर जो है वो बैठा जाकर, तो अल्लाह ही ज्यादा बेहतर जानता है, हम नहीं जानते, ये मजहूल है। हमें उतना ही मालूम है जो अल्लाह ने कहा, और अल्लाह ने क्या कहा, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि वो फिर जो है कायनात के तख्त पर जो है वो बैठा है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। अब आप देख लीजिए, अब यहाँ पे अल्लाह के इल्म का और अल्लाह के इक्तदार का और अल्लाह की हुकूमत जो है उसका जो है वो अहाता किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या फरमा रहे हैं कि उसी के लिए है जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है और जो कुछ जमीन के नीचे है, इससे क्या मुराद है। तो असल में ये आयत का जो हिस्सा है ये शिर्क की जड़ काटता है कि जो खालिक होता है ना वही मालिक होता है। अब आसमान जमीन उनके दरमियान उनके नीचे उनके ऊपर जो कुछ है, जब अल्लाह ने उसको पैदा किया, अल्लाह खालिक, तो गोया के सारी चीजें जो हैं वो अल्लाह की मखलूक, तो कोई भी जो है वो खुदा नहीं है। इस कायनात का कोई गोशा ऐसा नहीं है जो खुदा की खुदाई से जो है वो बाहर हो, और कोई ये गुमान नहीं कर सकता कि वो शख्स जो है वो कहीं भाग सकता है या कोई उसको जो है वो पनाह दे सकता है। तो ये है खास बात। और फिर क्या फरमाया साथ ही इसी आयत में कि वमा तहत सरा, और जो जमीन के नीचे है ना, और तहत सरा जो है जमीन खोदने के वक्त जो गीली और नमनाक मट्टी निकलती है उस गीली मट्टी को सरा कहते हैं, जमीन के नीचे। तो मखलूकात का इन क्या है, सिर्फ सरा तक खत्म हो जाता है ना। और आप अपने सिर्फ आगे देख सकती हैं, मुझे सिर्फ आप नजर आ रही है, मेरे पीछे क्या है मुझे नहीं पता, आपके पीछे क्या है हमें नहीं पता, हमारे ऊपर क्या है यानी छत से ऊपर क्या है हमें नहीं पता। और अगर बाहर आप निकल जाए तो हमें आसमान बस वो नजर आ रहा है, उससे ऊपर क्या है हमें नहीं पता। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को आसमानों में आसमानों जमीन के दरमियान हत्ता के जमीन के नीचे सारी चीजों का जो है वो पता है। और आप देखें कि जमीन की रिसर्च के बारे में क्या बात आती है कि जमीन की बहुत सी तहें हैं और जमीन के अंदर ऐसा पत्थर की तरह का बना हुआ गुलाफ है जो कि खोदने के सारे साइंसी आलात के बावजूद जो है वो ये नहीं बताता कि और इसके अंदर क्या है। यानी कुछ माइल तक आप खोद सकते हैं, 6 मील, बाद लोग कहते हैं कि 6 मील या इससे थोड़ा आगे पीछे, लेकिन उसके आगे अंदर जो है वो पता नहीं चलता। हालांकि कहते हैं कि जमीन का जो कतर है हुजम है और नीचे से भी जमीन हजारों मील पर जो है वो फैली हुई है, लेकिन नहीं पता चलता कि अंदर क्या है। तो तहतु सरा का इल्म सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला को है। तो ये जो आयत है इससे हमें क्या बात पता चलती है, 4 बातें पता चलती हैं। पहली बात ये है कि आसमान और जमीन में रहने वाली मखलूक है ना, लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द, क्या बात पता चली, 1 कि आसमान और में रहने वाली मखलूक वो अल्लाह ही की है, अल्लाह को उसका पता है। दूसरी बात हमें यानी आसमान और आसमान पर रहने वाली मखलूक, पहली बात। दूसरी क्या है कि जमीन और जमीन के ऊपर रहने वाली मखलूक है ना, एक तो आसमान में रहने वाली मखलूक 1, 2 जमीन में रहने वाली मखलूक जो जमीन पर चल रही है अल्लाह को पता है। आपको तो सिर्फ उतना पता जितना हमें पता है ना, हमें नजर आता है मिलते जुलते, आगे पीछे और कितना है हमें नहीं पता। تیسری چیز کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین کے درمیان، یہ بھی اللہ کو پتا ہے. چوتھی کیا ہے؟ زمین کا اندرونی حصہ اور وہاں کی موجود مخلوق، یہ بھی اللہ کو پتا ہے. ایک آیت سے جو ہے ہمیں چار باتیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں، اور ان چاروں باتوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی کی خالقیت کا تعارف کروانا، کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے، کون سی مخلوق ہے جو سریا میں رہتی ہے، کون سی ہے جو تحت سرا ہے جو پستیوں میں رہتی ہے، کون سی پہاڑوں میں رہتی ہے، کون سی وادیوں میں، کون سی پانیوں میں، کون سی غاروں میں، ان سب کا خالق مالک اللہ ہے اور اسی کی حکومت اس پر چلتی ہے. یہاں آپ ایک بات یاد رکھیں، اب تک کی آیتوں سے چھ آیتیں جو پڑھی تو ہمارے سامنے تین چیزیں آتی ہیں. نمبر ون، خالق اللہ ہے. نمبر دو، جو خالق ہوتا ہے نا وہی مالک ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے نا وہی حاکم ہوتا ہے، اور اللہ کی ہر صفت نا ایک تقاضا کرتی ہے کہ وہ خالق ہے. اس نے اظہار کیسے کیا؟ خلق، خلق پیدا کر کے، اور اس صفت کا تقاضا کیا ہے؟ اب ہم اس کی مخلوق بن جائیں. اور وہ مالک ہے، اس نے ہمیں اپنی ملکیت بنایا اور ہم اس کی مملوک بن جائیں. تقاضا کیا ہے؟ مملوک بن جائیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ حاکم ہے، وہ حکومت کر رہا ہے. کیسے؟ الرحمن علی العرش استوا، وہ کہیں جا کر چھپ تو نہیں گیا، وہ تو حکومت کر رہا ہے. اس کا قبضہ، اس کا اقتدار ہر طرف پھیلا ہوا ہے. تو وہ حاکم ہے، اس نے حکم دیا ہے، پورا قرآن اس کے احکامات سے بھرا پڑا ہے اور ہم اس کے محکوم بن جائیں. تو یہ بڑا خوبصورت لنک ہے، اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو میری اور آپ کی حیثیت کیا بنی؟ نمبر ون مخلوق، نمبر دو مملوک، اور نمبر تین محکوم. محکوم تو جو اپنی حیثیت کو یاد رکھے گا وہ کیوں نہ اللہ کی حمد کرے گا، وہ کیوں نہ اللہ کی تعریف کے گن گائے گا، وہ کیوں نہ اللہ کی بندگی پر راضی ہوگا. اور جرت ہی نہیں اس کے اندر، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کہے کہ کیا، کیوں اور کیسے. وہ تو اللہ کے فیصلوں پر، وہ اللہ کے احکامات پر، وہ قرآن آیات پر، وہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلا چونو چرا اس پر جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، اور وہ یہ بات سمجھ آتا ہے غم زندگی غم بندگی. اس کی زندگی کا ایک ہی غم رہتا ہے کہ غم بندگی، سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. غم زندگی غم بندگی، غم جاوداں غم دو جہاں، غم جاوداں غم دو جہاں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان. وہ امتحانات سے گزرتا جاتا ہے، وہ آزمائشوں میں سے گزرتا جاتا ہے، وہ ڈھہ نہیں جاتا، وہ گر نہیں جاتا، وہ خودکشی نہیں کر لیتا، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہو جاتا، وہ شکوے اور شکایتیں نہیں کرتا. وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہے نا. اور پھر کیا کرتا ہے؟ بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، ایمان کی حرارت کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر جو بندگی کا سفر ہے اس کو جاری اور ساری رکھتا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ اس کو یاد ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ظاہری طور پر ان آیتوں سے یہ باتیں پتہ نہیں چلتی نا، لیکن آپ غور کریں، اگر ان کو سمجھیں اور ان کی اس کو ان پر غور کریں، ان کے الفاظ پر، تو آپ کو یہ تینوں باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اس رحمان نے یہ پوری مخلوق اور کائنات کو پیدا کیا اور مجھے اور آپ کو پیدا کیا، تو صرف یہ آسمان، یہ زمین، کھانا، پانی، ہوا، ہماری مادی جسمانی ضرورتیں ہی نہیں، اس نے روحانی ضرورت کا بھی اہتمام کیا. الرحمان ہے، اس لیے میں انزلنا علیک القرآن لتشقی، تو اس الرحمان نے قرآن بھی دیا تاکہ ہم اپنی روح کو غذا دے سکیں اور ایک اچھا انسان بن سکیں. آج مادی ترقی بہت زیادہ ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنی ترقی ہے، جتنی لائٹیں ہیں، ٹیوب لائٹ ہے، روشنی ہے، کمکمے ہیں، روشنیوں کا شہر، ترقیوں کے ممالک، لوگ چاند تک جا پہنچے، لیکن اندھیرے بہت ہیں دلوں میں، اندھیرے. ہدایت کو جب نہ پایا تو گمراہی کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، ہے نا. تو آئیے راتوں کو اجالے میں بدل دیں. آئیے دلوں کے حسد اور بغض اور کینہ اور قدورت, بے ایمانی, شرک اور کفر کو ایمان سے بدل دیں. اور وہ کیسے بدلیں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے کہ تو حاکم میں محکوم, تو مالک میں تیری مملوک, تو خالق میں تیری مخلوق. اپنی میں ختم کر دیں, جو عزت میں اور آپ دنیا سے جاتے آئی ہے آج اس عزت کو ختم کر دیں. جب اپنے پیشانی کو زمین سے ٹیک دیتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ یہ پیشانی, یہ ناک, یہ جسم, اس کو تیرے آگے جھکا دیا. اے اللہ, فَيُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لیکن عملی زندگی میں ہمارا یہ رویہ نہیں ہے. لمبے لمبے جو ہے وہ فون کرتے ہیں, کئی گھنٹوں بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ نہیں پوچھا, فلاں عزت نہیں دیتا, کہیں بچے نہیں کرتے, کہیں شوہر نہیں کرتا, کہیں دوست نہیں کرتے, کہیں رشتہ دار نہیں کرتے, اور پھر روتے رہتے ہیں, روتے ہیں, اس کو ہم نے اپنا غم بنا لیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غم بندگی پیدا کرو. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر تم جو ہے وہ پکار کر بات کہو, زور سے بات کہو, تمہاری مرضی ہے کہ تم بات کرنا چاہتے ہو تو کیسے کرنا چاہتے ہو, پکار کر, زور سے؟ اور اللہ کا حال کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, کہ وہ جانتا ہے, اس کو پتا ہے, اس کو خوب پتا ہے, سر بھی اور اخفا بھی. تو سر اور اخفا جو ہے وہ کیا ہے, ان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سر جو ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ پوشیدہ بات کو کہتے ہیں, راز کی بات کو کہتے ہیں سر, وہ بات جو کسی کے ساتھ جو ہے وہ سرگوشی کے انداز میں کی جائے, ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کو صاحب السر کا آپ نے لقب دیا, ٹائٹل دیا. کون تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, صاحب السر. اور کاش کہ ہم بھی صاحبہ تو سر بن جائیں. بڑے راز ہوتے ہیں, میاں بیوی کے راز, اولاد کے راز, دوستوں کے, رشتہ داروں کے, اور کوئی منہ سے نہیں کہتا یہ راز ہے, بس کہنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہے, کوئی سن تو نہیں رہا. وہ بھی اس کا راز ہے, وہ بھی اس کی امانت ہے. کاش کہ ہم ان کی حفاظت کریں. تو ایک راز کیا ہے؟ ایک سر, جو ہم بات دوسرے کو سرگوشی کے انداز میں آہستہ سے الگ کر کے خاموشی سے کہیں, وہ تو ہے سر. دوسری بات کیا ہے کہ اخفا, اخفا جو ہے, اب یہ بھی پوشیدہ چیز کو ہی تو کہتے ہیں, تو پھر سر اور اخفا میں کیا فرق ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ بات اور خیال جو کسی کے دل میں آئے لیکن اس کی زبان پر نہ آئے. خفیہ کیا ہے؟ دل میں ہے, دل کی دل میں ہی رہ گئی ہے, دل میں ہے لیکن آپ زبان پر نہیں لائے, تو وہ ہے خفی, وہ پوشیدہ ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خافا یا اور اخفا میں بھی فرق ہے. خافا یہ یا یہ ہے وہ بات یا خیال جو آپ کے دل میں تو ہے لیکن آپ نے کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کیا, یہ تو ہے خافا یا, بعض یہ کہتے ہیں. تو اخفا کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اخفا یہ ہے جو ابھی تک آپ کے دل میں بھی نہیں آیا, آئندہ آئے گا, ابھی آپ کے دل میں بھی نہیں آیا, وہ ہے اخفا. کیونکہ یہ اسم تفضیل بھی ہے نا اخفا, تو اخفا کیا ہے؟ خفی سے بھی زیادہ بلیغ. اور مثلا جیسے 5 منٹ بعد آپ کیا سوچیں گے آپ کو نہیں پتا, آپ نے کچھ اور پلاننگ کی ہوئی ہے, آپ کے دل میں کچھ خیال ہیں, آپ نے سوچے ہیں, لیکن گھر جا کے آپ کیا کریں گے وہ نہیں آپ کو پتا. ابھی ایک شخص کے بارے میں آپ کچھ سوچ رہی ہیں, تھوڑی دیر بعد آپ کی رائے کیا ہوگی, آپ کو کچھ نہیں پتا. تو یہ ہے اخفا. اور اللہ, جب ہمیں سر, خفی اور اخفا کے معنی آتے ہوں گے پھر ہمیں اللہ کا تعارف آئے گا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو, وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات کو جانتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالی اپنا تعارف کروا رہے ہیں بڑی ہی فصیح عربی میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ مکی دور ہے، صحابہ اور آپ پریشان ہیں، اور مشکلات میں انسان اللہ کو پکارے اور دعائیں کرے، کبھی وہ سرن کرتا ہے، کبھی وہ علانیہ کرتا ہے، ہے نا؟ کبھی جو پریشانی لاحق ہوتی ہے آپ کسی سے نہیں کہنا چاہتے، آپ کسی کو نہیں کہتے، آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے، دل کے بھی مخفی گوشوں میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کا رب علیم اور خبیر ہے، خوب باخبر ہے، وہ ہر مخفی سے مخفی بھید ہر بات کو جانتا ہے، وہ آپ کی ہر مشکل آسان کر دے گا، وہ ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرے گا، اور اگر کسی بات کے فیصلے میں یا رہنمائی میں جلدی نہیں ہو رہی تو آپ پریشان نہ ہوں، اس کی بھی جو ہے وہ کوئی وجہ ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں کیا. جیسے سورۃ الاعراف آیت 205 میں آپ پڑھ چکی، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، کہ تم اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور کہیں آتا ہے کہ سرًا وعلانیہ. اور سورت ملک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کو پکارو بلند آواز میں، اونچا اونچا یا آہستہ آہستہ، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ تمہاری اس آواز کو جانتا ہے، اور آخر اللہ ہی کیوں نہ جانے، وہ تو وہ ہے جس نے تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا. کیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ ملک کی آیت ہے 13، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. لطیف، لطافت، یعنی باریک باریک مخفی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکی دور کے حالات، رسول اللہ کے حالات، صحابہ کے حالات سب جانتا ہے، تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، لیکن یہ تسلی جو ہے وہ ایک اور انداز میں تسلی دی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، کل کو کیا ہونے والا ہے اللہ خوب جانتا ہے. جیسے آپ دیکھیں قرآن میں سورۃ مریم کی آیت 64 میں آپ پڑھ چکی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ تیرا رب جو ہے وہ بھولا ہوا نہیں ہے. جیسے مثلا اللہ کو خوب پتا ہے کہ کس کو اولاد دی، کس کو نہیں دی، کس کی دعا قبول کی، کس کی نہیں کی، ہے تو کیوں نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تو پریشان نہ ہوا کریں. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو 7 آیتوں میں دیباچہ کہہ لیں، تعارف کہہ لیں، تمہید کہہ لیں، اللہ نے اپنی ایٹریبیوٹس، اپنی صفات کا ذکر کر کے پھر مقصد کی طرف لائے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، لہ الاسماء الحسنا، اسی کے لیے ہیں بہترین نام. تو اب آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی آپ کا معبود ہے، سارے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی آپ کا معبود ہے، تو آپ کیا کریں؟ اللہ کو اپنا معبود بنا لیں، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں. جب اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں تو کسی کی محتاجی کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ آیت شرک کی جڑ کاٹتی ہے، یہ آیت جو ہے یہ مقصد زندگی جو ہے اس سے متعارف کرواتی ہے، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کو اپنا الہ بناؤ، اور اللہ کو اچھے اچھے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرو. اور وہ اچھے نام کیا ہیں؟ وہ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، احادیث میں ملتے ہیں. اور یہ جیسے آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جو شخص 99 نام اللہ کے یاد کر لے گا تو وہ شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور 99 نام جو ہے، اور جو 99 نام یاد کرنے سے مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ 99 نام آپ کو یاد، اور یہ آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے، ہے نا، آپ کے اس کورس میں شامل ہیں کہ 99 نام جو ہے وہ آپ کو بھی آتے ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھ لیا اور جنت میں چلے جائے. جب تک کہ ان صفات کے مطابق ان کا عکس ہماری زندگی میں نظر نہ آئے، خالق ہے تو مخلوق، مالک ہے تو ہم مملوک بن جائیں، وہ حاسب ہے حساب لینے والا ہے تو محاسبے سے ڈریں، اس کی تیاری کریں. وہ حاکم ہے تو محکوم بن کر زندگی بسر کریں. ہر صفت اللہ کی ہمیں ایک کام دیتی ہے، ایک حکم دیتی ہے، ایک ہم سے تقاضا کرتی ہے. اور آج سے نا، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا اور آج سے بھی، یہ اپنا ہوم ورک لے لیں کہ جب اللہ کا کوئی نام، کوئی تعارف سامنے آئے تو سوچیں کہ اللہ کی یہ خوبی مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے. وکیل جب وہ کہتا ہے تو پھر اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں. دنیا میں آپ وکیل کے سپرد جب اپنے معاملات کر دیتے ہیں پھر تو آپ پریشان نہیں ہوتی. آپ کہتی ہیں ہم نے تو وہ گورا وکیل لیا ہے، انگریز لیا ہے، یہودی لیا ہے، اتنے ڈالر دیے، اب مجھے اپنے کیس کی کوئی فکر نہیں. آئیے اپنی زندگی کے جتنے کیس ہیں، جتنے غم ہیں، جتنے دکھ ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، آئیے اللہ کے سپورٹ کر دیں، اس کو اپنا وکیل بنا لیں. تو معبود بنانے کا یہ مطلب کیا ہے؟ کلیاتن اپنے معاملات، اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ اللہ کے سپورٹ کر دیں، اپنے آپ کو ہلکا کر لیں. اور اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں ہم جس کے محتاج ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معبود تمہارا وہ جس کے کئی نام ہیں، اس کو تم اچھے ناموں سے پکارو. اور ایک ہمیں یہ بھی بات پتا چلتی ہے، جیسے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے علماء کا کہا کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے 1000 نام ہیں، 99 نہیں 1000 ہیں. اور ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دعا یاد دلائی، بڑی عظیم دعا ہے جو دعائے حاجت کے نام سے مشہور ہے، لمبی دعا ہے. اور اس میں جو ہے ہمیں یہ دعا کا حصہ بھی ملتا ہے، اسألوک بکل اسم سمیت بہ نفسک واستأثرت بہ فی العلم دہی فی علم الغیب عندک. بلکہ یہ قرآن کو یاد، دعائے حاجت نہیں بلکہ یہ جو قرآن کو یاد کرنے کی دعا ہے نا، اس کے اندر یہ دعا آتی ہے. اور اس دعا میں کیا ہے کہ اے اللہ تعالی، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کے ہر اس نام سے، سم میتا بہی، جو تُو نے اپنے لیے رکھا. کہاں رکھا؟ نفسا کا، اپنے جی میں. تجھے بتایا کہ تیرے کیا کیا نام ہے. ہر ہم آپ کے ہر اس نام سے تجھے پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جو تُو نے اپنے دل میں اپنے لیے رکھا. اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تُو نے اس کو غیب میں ہی چھپا رکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم اس نام سے تجھے پکارتے ہیں. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ صرف 99 نام نہیں ہے، 1000 بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے نام ہیں. وہ اللہ ہی جو ہے وہ بہتر جانتا ہے. پر وہ اللہ کے سارے نام بہترین نام ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بہترین صفات کا جو ہے وہ مالک ہے. اور لوگ کہتے ہیں غوث اعظم اور داتا گنج بخش، اور مکہ والوں کے بھی بہت سے بت تھے، ہے نا؟ تو دنیا میں لوگوں نے بہت سے بت جو ہے وہ بنائے، جیسے حضرت عمر کے بارے میں آج آپ نے پڑھا کہ انہوں نے بتوں کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، اپنی بہن کو کہا کہ صحیفے کو ضائع نہیں کروں گا. تو ہم بھی دنیا میں سمجھتے ہیں ہمارا فلاں مدد کر دے گا، تو اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق جو ہے بنانا.